الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه ہم سب کے خالق ہیں، پوری کائنات کے خالق ہیں، اور انہوں نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو، انسانوں کو اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے انہیں جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان کاموں سے بچیں. اللہ تعالی شانہ ہمارے خالق ہیں، اور انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، تمام جنات کو پیدا کیا ہے، تاکہ ہم ان کاموں کو کریں جن کا انہوں نے ہمیں حکم کیا ہے، اور ان کاموں سے بچیں جن کاموں سے بچنے کے لیے انہوں نے حکم فرمایا ہے. نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے تو نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، روزہ رکھنا عبادت، زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہا ہے تو زکوٰۃ نکالنا عبادت، حج کرنے کے لیے کہا ہے تو حج کرنا عبادت، تلاوت کرنے کے لیے کہا ہے تو تلاوت کرنا عبادت، ذکر کرنے کے لیے کہا ہے تو ذکر کرنا عبادت، عمرے کے لیے کہا ہے تو عمرہ کرنا عبادت، دینی علم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے تو علم دین کو حاصل کرنا عبادت، دوسروں کو علم دین سکھانے کے لیے کہا ہے تو دوسروں کو علم دین سکھانا یہ عبادت، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کے لیے کہا ہے تو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا یہ عبادت، اور لوگوں کو منکر سے، برائی سے روکنے کے لیے کہا ہے تو لوگوں کو برائی سے روکنا عبادت، جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو کرنا عبادت، اور اتنا ہی نہیں جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان کاموں سے بچنا بھی عبادت، شراب سے بچنے کے لیے کہا ہے تو شراب سے بچنا عبادت، زنا سے بچنے کے لیے کہا ہے تو زنا سے بچنا عبادت، سود اور انٹرسٹ سے بچنے کے لیے کہا ہے تو سود اور انٹرسٹ سے بچنا عبادت، جھوٹ سے بچنے کے لیے کہا ہے تو جھوٹ سے بچنا عبادت، دھوکے سے بچنے کے لیے کہا ہے تو دھوکہ دینے سے بچنا عبادت، غیبت سے بچنے کے لیے کہا ہے تو غیبت سے بچنا عبادت، حسد سے بچنے کے لیے کہا ہے تو حسد سے بچنا عبادت، کبر تکبر بڑائی سے بچنے کے لیے کہا ہے تو کبر تکبر اور بڑائی سے بچنا عبادت، قطع رحمی سے بچنے کے لیے کہا ہے تو قطع رحمی سے بچنا عبادت، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کہا ہے تو ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا عبادت، حرام کمائی سے بچنے کے لیے کہا ہے تو حرام کمائی سے بچنا عبادت، بدگمانی سسپیشس تھوٹس اس سے بچنے کے لیے کہا ہے تو بدگمانی اور سسپیشس تھوٹس سے بچنا عبادت، بندہ جب ان کاموں کو کرتا ہے جن کو کرنے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا ہے اور ان کاموں سے بچتا ہے جن کاموں سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، تب جا کر کے بندہ حقیقی معنی میں بندہ بنتا ہے، اور اللہ نے ہمیں دنیا میں اسی کے لیے بھیجا ہے کہ تم میری عبادت کرو، یعنی تم میرے بندے بن جاؤ، تم میرے بندے بن جاؤ، تم میرے غلام بن جاؤ، غلام کیا کرتا ہے؟ غلام وہ کرتا ہے جو آقا کہتا ہے، غلام سلیو، آقا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، سلیوری اسی کو کہتے یں کہ آقا جو کہے وہ کرے غلام، آقا کہے کھڑے ہو جاؤ تو غلام کھڑا ہو جاتا ہے، آقا کہے بیٹھ جاؤ تو غلام بیٹھ جاتا ہے، آقا کام کرنے کے لیے کہے تو کام کرتا ہے، آقا کام بند کرنے کے لیے کہتا ہے بند کرتا ہے، کھانا پکانے کے لیے کہتا ہے کھانا پکاتا ہے، جانوروں کو چرانے کے لیے کہتا ہے جانوروں کو چراتا ہے، آقا کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، غلام آقا کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، ایک اچھا آقا تھا اس نے ایک غلام خریدا، اور چونکہ اچھا تھا اس لیے اس نے اس نئے غلام سے پوچھا کہ تو کیا کھانے کو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا جو آپ پسند کرتے ہیں، तब पीने को क्या पसंद करता है? कहा जो आप पसंद करते हैं। पहनने में क्या पसंद करता है? उसने कहा जो आप पसंद करते हैं। आका पूछता चला गया, गुलाम कहता चला गया, जो आप पसंद करते हैं, जो आप पसंद करते हैं, जो आप पसंद करते हैं। तो आका ने कहा कि भाई हर सवाल के जवाब में कहता है कि जो आप पसंद करते हैं, तेरी भी कोई मर्जी है या नहीं? तो उसने कहा कि अगर मेरी अपनी कोई मर्जी होती तो मैं गुलाम थोड़ा ही होता। जिसकी अपनी मर्जी हो किसी एक चीज में भी, वो गुलाम नहीं होता। गुलाम तो वो है जो हर चीज में अपनी अपने आका की मर्जी के ताबे होता है। हम में से हर शख्स ये कहता है कि मैं अल्लाह का गुलाम हूं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। लेकिन जब हम अपनी जिंदगियों को देखते हैं तो ना अल्लाह की मर्जी पे चलते हैं, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पे चलते हैं। हम अपनी मर्जी पे चलते हैं, हम अपने नफ्स की मर्जी पे चलते हैं, हम शैतान की मर्जी पे चलते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं तो अपनी मर्जी होती है तो पढ़ते हैं, अपनी मर्जी नहीं होती तो नहीं पढ़ते। जोहर में हमारी अपनी मर्जी होती है तो पढ़ लेते हैं, असर में भी मर्जी होती है तो पढ़ लेते हैं, मगरिब में भी मर्जी होती है तो पढ़ लेते हैं, ईशा में मर्जी होती है तो पढ़ लेते हैं, फजर में मर्जी नहीं होती तो नहीं पढ़ते। हमारी मर्जी है तो नमाज पढ़ लेते हैं, और हमारी मर्जी है तो टीवी भी देख लेते हैं, फिल्म भी देख लेते हैं। इससे पता यह चलता है कि हम अल्लाह ताला शानहु के गुलाम नहीं है, अल्लाह के पूरे बंदे नहीं है। नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि दिल करता है कि चलो पढ़ लेते हैं, इसलिए नहीं कि अल्लाह ने कहा है, दिल चाहे न चाहे, दिल चाहे न चाहे मैं पढ़ूंगा। ऐसी मुबारक रातों में मेरे भाइयों, मुबारक दिनों में, मुबारक जगहों में इंसान को अपनी पिछली जिंदगी की कोताहियों से सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए, और तौबा करके अल्लाह ताला शानहु से मुआहदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने तो हमें दुनिया में तेरा गुलाम बनकर जिंदगी गुजारने के लिए भेजा था, लेकिन हम तो बड़ी आजादी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, ये अल्लाह मैं माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं, और तुझसे मुआहदा करता हूं कि आज के बाद, आज के बाद अपनी मर्जी खत्म, आज के बाद अपनी मर्जी भी खत्म, बीवी की मर्जी भी खत्म, बच्चों की मर्जी भी खत्म, मां बाप की मर्जी भी खत्म, दोस्त अहबाब की मर्जी भी खत्म, रिश्तेदारों की मर्जी भी खत्म, सोसाइटी की मर्जी भी खत्म। आज के बाद मर्जी चलेगी तो सिर्फ तेरी। मेरी भी मर्जी है, तेरी भी मर्जी है तो ठीक, बीवी की भी मर्जी है और तेरी भी मर्जी है, कोई हर्ज नहीं। बीवी किसी ऐसे काम के लिए कह रही है जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं है तो ठीक। बच्चों की मर्जी और तेरी मर्जी एक, कोई हर्ज नहीं, ठीक। दोस्त अहबाब की मर्जी और तेरी मर्जी एक, कोई हर्ज नहीं, ठीक। लेकिन जहां तेरी मर्जी अलग और बीवी की मर्जी अलग, तो तेरी मर्जी को बीवी की मर्जी पे तरजीह दूंगा। तेरी मर्जी अलग, बच्चों की मर्जी अलग, तो तेरी मर्जी को बच्चों की मर्जी पे तरजीह दूंगा। दोस्त अहबाब की मर्जी अलग और बीवी की मर्जी अलग, तेरी मर्जी अलग, तो दोस्त अहबाब की मर्जी को छोड़ दूंगा और तेरी मर्जी को इख्तियार करूंगा। तेरी मर्जी और मेरी मर्जी और, تیری مرضی اور میرے نفس کی مرضی اور میرے نفس کا تقاضا اور. میرے نفس کے تقاضے کو چھوڑ دوں گا, میرے نفس کی مرضی کو کچل دوں گا, لیکن تیری مرضی پہ عمل کروں گا. تیری جدا پسند میری جدا پسند, تیری جدا پسند میری جدا پسند, تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند. یہ خودی خودی والی انا والی میں یہ زندگی ہم گزارتے رہے میرے بھائیوں, یہی زندگی گزارتے رہے. اور میں ایسی پیوست ہو گئی ہمارے اندر میں کہ اپنا اچھا ہی نظر آتا ہے, اچھائیوں سے زیادہ ہماری زندگیوں میں برائیاں ہیں, لیکن چونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے. میں نے ہماری آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ ہمیں وہ اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں, برائیاں نظر نہیں آتی. اس خودی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اس انا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اس من مانی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. من مانی کو ختم کر کے رب مانی پہ آنے کی ضرورت ہے. جو شخص صدق دل سے سچے دل سے ایسی مبارک راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اللہ سے معافی مانگتا ہے اور یہ معاہدہ کرتا ہے, اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے, اللہ کو یہ پرومس کرتا ہے, اللہ سے یہ اگریمنٹ کرتا ہے کہ آج کے بعد زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزرے گی, کچھ بھی ہو جائے آپ کو راضی رکھوں گا میں, آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزرے گی. یہ میرے اللہ, آپ میرے خالق ہیں, آپ میرے رازق ہیں. آپ نے صرف یہ نہیں کیا کہ مجھے پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ دیا, نہیں, مجھے پیدا بھی کیا اور پیدا کر کے مجھے بڑا بھی کیا آپ نے, اور بڑا ہونے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی آپ نے سب کچھ دیا. آپ نے کھانا دیا, پینا دیا, بیمار ہو گیا تو دوائی دی, آپ نے سانس لینے کے لیے ہوا مہیا کی ہے, آپ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی کہ میں کہیں ٹھوکر نہ کھاؤں, سننے کے لیے کان دیے کہ کانوں کے ذریعے سن کر میں خطرات سے بچ سکوں, لوگوں کی باتوں کو سمجھ سکوں. آپ نے مجھے زبان دی تاکہ میں اپنے اندر کی تکلیف کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں, اپنی چاہت کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں. آپ نے مجھے ہاتھ پیر دیے, معذور نہیں بنایا, لولا لنگڑا نہیں بنایا تاکہ میں خود اپنے کام کر سکوں. آپ نے مجھے عقل دی تاکہ میں صحیح غلط نفع اور نقصان کے درمیان تمیز کر سکوں. کتنا بڑا فضل فرمایا آپ نے. تو کہو اللہ سے تنہائی میں سجدے میں پیشانی رکھ کر آنکھوں سے آنسو بہے تو بہنے دو, بہنے دو, آنکھوں سے آنسو بہنے دو, اور ان آنسوؤں کے ذریعے اپنے دل کی جو گندگی اور دل کا جو میل ہے اسے نکل جانے دو, اور کہو اللہ سے کہ اللہ آپ ہمارے خالق ہیں, آپ نے ہمیں پیدا کیا اور آپ ہمارے رازق ہیں, آپ نے ہماری ساری ضرورتیں بھی پوری کی ہیں اور اب تک کر رہے ہیں ہماری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود. دیکھ رہی اللہ, جس کام کے لیے آپ نے ہمیں پیدا کیا تھا ہم نے وہ کام نہیں کیا. آپ کو ہمارے ساتھ جس طرح معاملہ کرنا چاہیے تھا اس سے بہتر معاملہ کیا ہے, لیکن آپ کے ساتھ جیسا معاملہ ہمارا ہونا چاہیے تھا اس کا 1% بھی ہم نے نہیں پورا کیا, 1% بھی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ یہ کہتے تھے اللہ سے مناجات میں کہ اے اللہ, تو میرے لیے ویسا ہی رہا ہے جیسا میں چاہتا تھا, میں نے جو چاہا وہ تو نے دیا, پیاس لگی تو پانی حاضر, پیاس لگی اور کوک چاہیے تو کوک, فینٹا چاہیے تو فینٹا, جوس چاہیے تو جوس, ٹھنڈا پانی چاہیے, یہ سب انتظام کون کرتا ہے, کون انتظام کرتا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان 9 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 10 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 16 گھنٹے کی فلائٹ ہے, زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے بندی. کون کھلاتا ہے اور کون پلاتا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیسے آپ کو کھلا رہے ہیں, کہ ہم نے پیسے دیے ہیں اس لیے؟ کتنا انتظام اس کے پیچھے لگتا ہوگا, کتنا انتظام. اللہ وہاں بھی کھلاتا ہے, وہاں بھی پلاتا ہے. اور ہماری ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے. اللہ پہ بھروسہ نہیں, پھر بھی اگر بھروسہ ہو جائے تو اللہ اکبر. لونکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالی شانہ پر ویسا توکل کرتے جیسا کہ توکل کا حق ہے, یعنی پورا پورا ریلائی کرتے اللہ پر, پورا پورا بھروسہ کرتے کہ نا میرا اللہ ہے نا, میرا اللہ ہے نا, میرا اللہ ہے نا, تو لرزقکم کما یرزق الطیر, تو تمہیں اسی طرح روزی پہنچاتا جیسے پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے. پرندوں کے گھونسلوں میں کوئی سٹور روم نہیں ہوتا جس میں آٹا ہوتا ہے اور چاول ہوتے ہیں اور تیل ہوتا ہے, ایک ایک مہینے دو دو مہینے کا راشن نہیں ہوتا, گھونسلہ صرف رہنے کے لیے ہوتا ہے. لرزقکم کما یرزق الطیر, پرندہ جس طرح حق تعالی شانہ پر توکل کرتا ہے, رات کو جب گھونسلے میں آ کر سوتا ہے تو کل کی فکر نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ جس اللہ نے آج مجھے کھلایا ہے کل بھی وہی اللہ کھلائے گا. اگر تم اللہ پر اسی طرح توکل کرتے تو لرزقکم کما یرزق الطیر, تو اللہ تعالی شانہ تمہیں اسی طرح کھلاتا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے. تغدو خماسن و تروح بتانن, وہ صبح کو نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں تو شکم سیر ہوتے ہیں. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ, مفتی اعظم گجرات, ہمارے گجرات کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں, اور شاید ہی کوئی مفتی ایسا ہوگا کہ جس کے کتب خانے میں ان کے فتاوا کی کتاب نہ ہو, بہت بڑے مفتی. ایک سو سال سے زیادہ عمر پائی آپ نے, سید تھے اور بہت مستند مفتی, اور ان کی عمر جو ہے ہوگی لگ بھگ 20 سے کچھ نیچے, 20 سے کچھ اوپر. اس وقت انہوں نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر خط لکھا کہ میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں اپنا تزکیہ کرانے کے لیے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت جواب میں یہ لکھا تھا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ, مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ, بہت بڑی مفتی سادات میں سے, اور زندگی بھی سیدوں جیسی حقیقی معنی میں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے تعلقات تھے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ سے, اور میری تعلیم کے سلسلے میں ان سے اور حضرت مولانا رضا اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ سے, جب دونوں حضرت ڈیوزبری تشریف لائے تھے میرے والد صاحب نے میرے بارے میں مشورہ کیا تھا اور ان سے دعائیں کرائی تھی کہ اسے رمضان المبارک کے بعد پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں, آپ مشورہ دیجئے مجھے. اور پیرانا سالی میں جب میرا انڈیا جانا ہوا تو میرے بڑے بھائی ہیں یوسف, وہ وہیں راندیر ہی میں رہتے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں جانا چاہیے, حضرت سے استفادہ کرنا چاہیے, فیض حاصل کرنا چاہیے. بہت بیمار تھے اس وقت, بیمار یعنی پیرانا سالی تھی, بیمار تو نہیں پیرانا سالی, بوڑھے ہو گئے تھے, 100 سے اوپر اس وقت ہو گئے تھے, اور حافظہ جو ہے وہ صحیح طور پر کام نہیں کرتا تھا, لیٹے ہوئے تھے. ہم لوگ پہنچے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کون؟ تو ہمارے بھائی نے کہا کہ یوسف, حافظ دھورات کا بیٹا. اچھا اچھا, ساتھ کون ہے؟ تو ہمارے بھائی نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے, انگلینڈ سے آیا ہے, سلیم ہے. अच्छा अच्छा, 5-7 मिनट हुई, फिर पूछा कौन, उसका भाई यूसुफ। वो भूल जाते थे, हम काफी देर तक वहां बैठे रहे तो हर 10 मिनट 12 मिनट 7 मिनट के बाद पूछते थे कौन, फिर वही सवाल वही जवाब। लेकिन इस दौरान वो जो मुफ्तिया ने किराम वहां काम करते थे, उनको कोई सवाल पेश आता था और वो आकर हजरत मुफ्ती साहब की खिदमत में पूछते थे तो किताब का नाम और सफा भी बताते थे। हमारे बारे में बार बार पूछ रहे हैं कि कौन, और बताना पड़ता है कि फुना। और फतवे के बारे में कोई मुराजात करने के लिए आता था मुफ्तियों में से तो हजरत फौरन बता देते थे कि फुना किताब में फुना सफे पर देखो, फुना जगह पर देखो, फुना बाब में देखो। उनके फतावा में किसी जगह पर किसी ने सवाल पूछा कि ये जो नौकरी मुझे मिल रही है ये नाजायज नौकरी है। मतलब कि उनको पता नहीं था मुझे फुना काम में नौकरी मिल रही है तो क्या मेरे लिए जायज है या नहीं। तो हजरत मुफ्ती साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ जायज नाजायज नहीं लिखा, पूरा समझाया उसको, लंबा फतवा है कि ये नौकरी आपके लिए जायज नहीं है, लेकिन आप घबराए नहीं, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह ताला शानहू उसके लिए जरूर इंतजाम फरमाते हैं। तो उसमें हजरत मुफ्ती साहिब ने जो लंबा जवाब लिखा है उसमें एक बात यह भी लिखी है किसी किताब के हवाले से कि उस किताब में ऐसा लिखा है कि कव्वों की एक किस्म है, कव्वों की, क्रोज की, कव्वों की एक किस्म है कि जब बच्चे अंडे से निकलते हैं तो उनका रंग सफेद होता है और फिर धीरे 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 उसकी सफेदी में तब्दीली आती है और धीरे धीरे फिर वो रंग बदल करके सियाह हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, क्रो। लेकिन जब वो अंडे से निकलते हैं तो रंग उनका सफेद होता है, तो कव्वे को, मां को शक पड़ जाता है कि ये मेरे बच्चे हैं या नहीं। तो चूंकि वो मां को शक हो जाता है इसलिए वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करती। अब बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे तो शुरू शुरू में वो मां अपनी चोंच में लाती है और बच्चों को खिलाती है, लेकिन ये बच्चे अभी निकलते हैं अंडों से, अभी अच्छी तरह चल फिर नहीं पाते, भूखे होते हैं अंडों से निकलते ही, तो उनको खाना चाहिए। तो मुफ्ती साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो जानवरों के माहिरीन होते हैं और वो इस किस्म की किताबें लिखते हैं जिसमें सब उनके खवास, जानवरों की खसूसियतें बताते हैं, उन्होंने लिखा है कि एक कव्वों की एक किस्म है कि जब बच्चे पैदा होते हैं सफेद रंग के होते हैं, अब जैसे ही वो अंडों से बाहर निकलते हैं वो भूख महसूस करते हैं तो ची 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 करते हैं, लेकिन उनको खिलाने वाला कोई नहीं। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि उसमें ये लिखा है वो जानवरों के माहिर ने कि अल्लाह ताला शानहू उन बच्चों पर इल्हाम फरमाते हैं तो वो बच्चे जो हैं वो आंख बंद करके चौंचे खोल करके खड़े हो जाते हैं और अल्लाह ताला शानहू हवा को चलाते हैं और हवा को हुक्म फरमाते हैं तो उन बच्चों की जो गिजा होती है हवा उड़ा करके उनके मुंह में डाल देती है। तो हजरत मुफ्ती साहिब ने वो सवाल करने वाले को गोया तरगीब दी थी कि जायज नाजायज का ख्याल रख करके नौकरी ढूंढे और आप फिक्र न करें, हो सकता है कि शुरू शुरू में उस नौकरी को न लेने की वजह से इधर उधर से कर्ज लेना पड़े, अल्लाह आजमाता है अपने बंदों को, लेकिन आप जमकर रहेंगे तो अल्लाह ताला शानु रिस्क के दरवाजे खोल देंगे। इसलिए कि अल्लाह का कुरान में वादा है वलव अन्ना अहलल कुरा, अगर बस्तियों में रहने वाले, इस दुनिया में अलग अलग बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं अगर वो दो काम कर लें, वलव अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकौ, कि ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद तकवा, तकवा जिंदगी में ले आए। और तकवे का क्या माना, जिन कामों को करना है उन कामों को करें और जिन कामों से बचना है उन कामों से बचें, यानी इबादत करें। तो लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो अल्लाह ताला शानहू का वादा है कि हम ऐसे लोगों के लिए आसमान और जमीन के दरवाजे खोल देते हैं, आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। तो अगर हम अल्लाह पे तवक्कुल करें मेरे भाइयों, बस फिक्र रोजी की मत करो, कपड़ों की फिक्र मत करो, घर की फिक्र मत करो, गाड़ी की फिक्र मत करो, फिक्र सिर्फ एक करो,
اللہ کا بننے کی فکر کرو، اللہ کائنات کو آپ کا بنا دے گا، اللہ آپ کا تو سب کچھ آپ کا. ہم نے روٹ، روٹ اگر مضبوط ہو جائے تو جتنے برانچز ہیں وہ تو روٹ ہی کے ہیں، وہ درخت ہی کے ہیں. ہم نے روٹ کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، اور ہم برانچز کے پیچھے لگ گئے. کوئی کپڑوں میں لگا ہوا ہے، کوئی گاڑی میں لگا ہوا ہے، کوئی گھر میں لگا ہوا ہے، کوئی فلاں چیز میں، فلاں چیز میں، فلاں چیز میں. یہ کتنی ہزاروں فکریں ہیں، یہ ہزاروں فکریں چھوڑ دو، ایک فکر کر لو کہ اللہ کو اپنا بنانا ہے. اللہ ہمارا تو سب کچھ ہمارا، اور اللہ اگر ہمارا نہیں تو کوئی چیز ہماری نہیں. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اے اللہ، اگر تو میرا نہیں ہے تو دنیا میں میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون قلب بھی نصیب نہیں ہوگا. بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، درجنوں دوست احباب بھی ہیں، سب رشتے دار بھی ہیں، گھر بھی ہے، لیکن اللہ ہمارا نہیں تو ہمارا کچھ نہیں. کچھ نہیں کا مطلب ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مجھے اور آپ کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، نہ دنیا میں، نہ موت کے وقت، نہ آخرت میں. لیکن اگر اللہ ہمارا ہو جائے تو کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ ہمارا ہے. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، تو ایک میرا تو سب میرا، تو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری. اگر اللہ ہمارا ہے تو آسمان بھی ہمارا، زمین بھی ہماری. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں. اے اللہ، اگر تو مجھے نہیں ملا تو میں اگر ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی ہو جاؤں تو مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن تو اگر مجھے مل گیا تو کسی دیہات کے جھونپڑے میں رہنے کے باوجود بھی مجھے سب کچھ مل گیا. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. اللہ کو اپنا بناؤ میرے بھائی، اللہ کو اپنا، غیب سے اللہ ضرورتوں کو پورا کرے گا. میرے جیسے نکمے اور میرے جیسے روسیہ اور میرے جیسے شریعت متحرہ کی پابندی نہ کرنے والوں پر اللہ کا کتنا لطف و کرم ہے. ابھی مجھے ایک بلڈ ٹیسٹ میں آئرن کی کچھ کمی نظر آئی ڈاکٹروں کو، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈائٹ میں فلاں فلاں چیز کا ذرا آپ اہتمام کیجیے. تو اس میں مجھے یہ کہا گیا کہ یہ آووکاڈو جو ہے اس کے اندر بہت آئرن ہوتا ہے اور یہ آئرن کی کمی کے لیے بہت مفید ہے. تو میں نے گھر میں جا کر کے اہلیہ کو کہا کہ ڈاکٹر حضرات یہ کہہ رہے ہیں، اور گھر میں شروع ہو گیا وہ نظام. جسمانی امراض کی تو ہم بہت فکر کرتے ہیں نا، روحانی بیماریوں کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں. جسم کے بارے میں فوراً جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے شروع فکر، آئرن کم ہو گیا، وٹامن کم ہو گیا، فلاں چیز کم ہو گئی، فلاں یوں ہو گیا، فلاں یوں ہو گیا، اس نے کہا اس پہ بھی عمل، اس نے کہا اس پہ بھی عمل. لیکن روحانی بیماریاں، ایک ایک بیماری کینسر ہے، ایک ایک بیماری. حسد کینسر، حسد کی بیماری کینسر، کینہ کینسر، غیبت کینسر، قطع رحمی کینسر، بدگمانی کینسر، ان سارے کینسروں کے ساتھ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن نجات کیسے ہوگی؟ فکر کرو ان بیماریوں کی. آنکھیں بھی صحیح سالم، کان بھی صحیح سالم، زبان بھی صحیح سالم، ہاتھ بھی صحیح سالم، سب کچھ صحیح سالم، لیکن اندر کینسر ہے، اس کی جسمانی حیات باقی نہیں رہ سکتی. اسی طرح نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکات بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن اندر یہ سارے کینسر ہوں یا ان میں سے ایک کینسر ہو، اس کی روحانی حیات باقی نہیں رہ سکتی، اس کا ایمان موت کے وقت خطرے میں پڑ جائے گا. ایمان موت کے وقت خطرے میں پڑ جائے گا. ان بیماریوں کا نتیجہ موت کے وقت معلوم ہوگا میرے بھائیوں. چھوٹی سی دنیاوی جسمانی بیماری، چھوٹی سی فلو، نزلہ، سر میں درد، فوراً لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں فکر میں پڑ جاتے ہیں اور روحانی بیماریوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں. جسم میں بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں, روحانی بھوک, روحانی بھوک, بھوک لگتی ہی نہیں اس لیے کہ بیمار اتنے ہو گئے, اب روحانی اعتبار سے بیمار اتنے ہو گئے کہ بھوک لگتی ہی نہیں. روحانی روحانی غذا میں کیا ہے؟ ذکر, ذکر اللہ, تسبیح, تحمید, تحلیل, تکبیر, تلاوت, دعا, یہ ساری روحانی غذائیں, لیکن اس کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا. ایک روٹین کی جو ہماری دینی لائف بن گئی ہے کہ یہ عمرہ کر لیا سال دو سال میں ایک مرتبہ, حج کر لیا چار پانچ سال میں ایک مرتبہ, پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لی, یہ جو تھوڑی بہت تبدیلی زندگی میں آ جاتی ہے بس, اور اس میں بھی لطف نہیں آتا, کسی طرح پورا کرتے ہیں, اسے پورا کرتے ہیں. لذت جب نہیں آتی عبادت میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی بیماری ہے, اندر کوئی بیماری ہے. دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ لذت ان کو تلاوت میں اتنی ملتی تھی, لذت اتنی ملتی تھی, لذت اتنی ملتی تھی کہ ایک آیت, صرف ایک آیت تلاوت میں تہجد میں عشاء سے لے کر فجر تک گزار دیتے تھے. ایک آیت میں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, یعنی ان کو مزہ آ رہا ہوگا تبھی تو یہ کر سکتا ہے آدمی. ایسے کتنے واقعات ہیں کہ فلاں بزرگ نے, فلاں صحابی نے, فلاں تابعی نے اس آیت میں رات گزار دی, 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 اتنی لذت آتی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے گھر میں کہا کہ آووکاڈو, پھر میرا انہی دنوں میں ابھی سفر ہو گیا باہر, سفر ہو گیا. جب سفر ہو گیا میرا باہر, اور میں نے درجنوں سفر کیے ہیں ابروڈ کے, 1973 میں انگلینڈ میں آیا, اور 1973 سے 1983 تک کہیں کا سفر نہیں ہوا, اور پھر 1983 میں دارالعلوم بری سے میرے بزرگوں نے مجھے طالب علمی کے زمانے میں امریکہ بھیجا رمضان گزارنے کے لیے. 1984 میں, 1983 میں حج کیا والدین کے ساتھ, 1984 میں امریکہ کا سفر ہوا, بس وہاں سے سفروں کا سلسلہ شروع ہوا, اور سفر پر سفر, سفر پر سفر, سفر پر سفر. تو یہ ہمارا سفر ہوا ابھی اندلس کا, اسپین کا. دل بہت کر رہا تھا کہ وہاں ایک مسجد کھڑی ہے, اس کی زیارت کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے اس مسجد کو, اس میں جانا چاہیے, عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, جہاں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت رہی تھی, اور عبادت کو چھوڑنے کی وجہ سے, تقوی کو چھوڑنے کی وجہ سے, غفلت میں پڑ جانے کی وجہ سے, عیش میں پڑ جانے کی وجہ سے حالات کیا ہوتے ہیں, حالات کیا ہوتے ہیں. وہاں ایئرپورٹ پر جب ہم واپس آ رہے تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ بھئی ہماری اثر کی نماز باقی ہے تو قبلہ ادھر ہے یا ادھر ہے, ادھر ہے یا ادھر, تو یہ میرے ساتھی جو میرے ساتھ تھے وہ قبلے کی تعین میں مشغول تھے, تو میں یوں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا, اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ ایک زمانہ اس ملک کا وہ ہوگا کہ چاروں طرف جبے اور امامے والے مسلمان نظر آ رہے ہوں گے, اور آج ہمیں اس ایئرپورٹ پہ قبلہ کس سمت میں ہے وہ بتانے والا ایک مسلمان نہیں, ایک مسلمان نہیں. اور پھر جب ہم لوگوں نے نماز شروع کی تو ہمیں انگلینڈ میں بھی نماز پڑھتے ہیں, انگلینڈ میں بھی نماز پڑھتے ہیں, وہاں بھی ہم نے نماز پڑھی, اور میرا بہت مختلف ملکوں کے اسفار ہوئے. نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں, لیکن یہاں لوگ جو ہے چاروں طرف سے ہمیں دیکھ رہے تھے, تو میرے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ وہ جگہ ہے اندلس جہاں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی, جہاں علامہ ابن عبد البر اور علامہ ابن رشد اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہم جیسی بڑی بڑی جلیل القدر شخصیتیں پیدا ہوئی, جن کے علوم سے آج بھی دنیا استفادہ کر رہی ہے, اس جگہ کے اوپر یہ نماز اتنی غیر مانوس ہو گئی کہ لوگوں کے لیے ہم ایک اچنبھے کی چیز تھے, اور سب کھڑے ہو جاتے تھے دیکھنے کے لیے. جہاں چاروں طرف نماز کی اور اذان کی فضا تھی, آج وہاں ایک نماز لوگوں کے لیے اچنبھے کی چیز ہے,
جب بندے اللہ کی عبادت کو چھوڑتے ہیں, اللہ کے تقوی کو چھوڑتے ہیں, تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے. ایک عبرت کی چیز. تو بہت سفر کیے, بہت سفر کیے. یہ سفر بھی ہمارا ہوا تو جب کھانے کی چیزیں آئی تو میں نے میرے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے کہا اتنے سارے میں نے سفر کیے لیکن کبھی بھی میرے کھانے میں ایووکاڈو نہیں آیا, کبھی بھی میرے کھانے میں ایووکاڈو نہیں آیا. اور میں نے کہا اس کھانے میں پوری پیالی ایووکاڈو کی آ گئی, پوری پیالی. تو میں نے کہا میرے مالک کا کتنا ہم شکر ادا کریں, کتنا شکر ادا کریں کہ دل میں خیال بھی نہیں آیا تھا کہ اللہ کرے کہ ایووکاڈو کا اس سفر میں کوئی انتظام ہو جائے تاکہ ہماری بیماری کے لیے وہ مفید رہے, بلکہ دل میں خیال یہ تھا کہ اب تو ایووکاڈو وہاں سے آنے کے بعد ہی ملے گا. لیکن اللہ نے کہا نہیں میرے بندے, میں تیرا خیال رکھتا ہوں. اللہ اکبر کبیرا, اللہ اکبر کبیرا, اللہ اکبر کبیرا. تو میرے بھائیو یہ اتنا ہمارا اللہ تعالی شانہ خیال کرتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تو میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں, تو میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں, اے اللہ مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. بس یہ دل میں آج حوصلہ لے کر کے اٹھو میرے بھائیو, آج یہ عزم لے کر کے اٹھو. ایک بات میں ہمیشہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ شب برات برکت والی رات ہے, کوئی شک نہیں اس میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ عائشہ بنو کل بکری جتنی بکریاں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت ایک قبیلہ تھا بنو کلب, اس کے پاس بہت بکریاں تھیں, بہت بکریاں تھیں. اس لیے اس کی مثال دی کہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں اللہ تعالی شانہ ان کی تعداد کے بقدر اپنے بندوں کی آج بخشش فرما دیتے ہیں. اب بکریاں ہزاروں, ایک ایک بکری پر بال ہزاروں, تو پتہ نہیں کتنے اللہ تعالی بخشش فرما دیتے ہیں. اتنی برکت والی رات ہے, شب قدر بھی بہت برکت والی ہے, یہ رات بھی برکت والی ہے, شب قدر بھی بہت برکت والی ہے. متعدد حدیثیں ہیں اس رات کے بارے میں کہ برکت والی ہے. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اس رات میں کوئی برکت نہیں ہے یہ غلط, یہ برکت والی رات ہے. آج کل بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف اور یہ حدیث بھی ضعیف اور یہ حدیث بھی ضعیف اور یہ حدیث بھی ضعیف, لہذا یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. نہیں, ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں, ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں. کتنی حدیثیں ہیں, کتنے طرق سے ہیں, وہ ساری حدیثیں جب ملا لیتے ہیں تو بہت ساری حدیثیں جب ہو جاتے ہیں تو اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. یہ محدثین کا کام ہے, بڑے بڑے محدثین کا کام ہے, وہ فیصلہ کرتے ہیں. میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ کسی حدیث پر ضعیف کا لیبل دیکھ کر کے ہم فیصلہ کر لیں کہ یہ ضعیف ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ضعیف نہ ہو, ہو سکتا ہے کہ کسی نے ضعیف کا لیبل لگایا ہو, ہو سکتا ہے اس میں بھی علماء کا اختلاف ہو, دو کہتے ہو ضعیف اور دس کہتے ہو کہ ضعیف نہیں ہے. فائنل فیصلہ کیا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے, اور پھر ضعیف ہونے کے بعد بھی ہم اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہیں, اس لیے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو پوچھنا پڑتا ہے. تو علماء محققین ریسرچ کرنے والے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں, شب برات کی جو ہے وہ حیثیت ہے. علامہ ابن رجب الحنبلی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شب برات کی حیثیت ہے, برکت والی رات ہے, یہ برکت والی رات ہے, اس میں کوئی شک نہیں, برکت والی رات ہے. برکت والا دن جمعہ کا دن ہے, عید کی رات برکت والی, عید کا دن برکت والا, رمضان برکت والا. بعض زمانے برکت والے ہوتے ہیں, بعض جگہ برکت والی. حرم شریف مکہ مکرمہ برکت والا, پھر حرم شریف, حرم کا احاطہ اور برکت والا, اور پھر حرم شریف وہ اور زیادہ برکت والا, مدینہ منورہ برکت والا. مسجدیں ہیں, یہ ہمارے لیسٹر میں, پورے لیسٹر میں جتنی مسجدیں ہیں تو مسجدوں کے اندر جتنی برکتیں وہ باہر تو نہیں ہے نا,
جگہوں کی برکتیں ہیں, ایام کی برکتیں ہیں, گھڑیوں کی برکتیں ہیں, برکتیں ہیں. لیکن میرے بھائیو, علم سے اپنے آپ کو وابستہ کرو. علم سے کچھ چیزیں ایک رواج جیسا پڑ جاتا ہے اور اس رواج کی وجہ سے پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں, علم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے. مثال کے طور پر شب برات کے موقع پر سب ٹیکس چلا دیتے ہیں, اتنے ٹیکس چلتے ہیں, اتنے ٹیکس چلتے ہیں, اتنے ٹیکس چلتے ہیں کہ پورے سال میں کسی بھی مبارک دن یا مبارک رات میں اتنے ٹیکس نہیں چلتے. حالانکہ شب برات جتنی برکت والی ہے اس سے زیادہ برکت والے اور ایام اور راتیں آتی ہیں. یہ ان کے بنسبت کم برکت والی رات ہے, لیکن ایک ذہن لوگوں کا بنا ہوا ہے تو ٹیکس چلتے ہیں. میرے لیے دعا کرنا, 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 ایک یہ مضمون ہوتا ہے دعا کرنا. تو میں ہر ٹیکس کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ شب برات میں تو نے اپنے لیے خود کتنی دعا کی؟ تو کیا جنت میں جانے کے لیے دوسرے لوگ ہی تیرے لیے دعا کرتے رہے اور تو کچھ نہ کرے؟ تو لیٹے لیٹے سوتے سوتے گناہ کرتے کرتے دوسروں کی دعاؤں کے سہارے سے جنت میں چلا جائے؟ دوسروں پر ٹیکس کرتے اور خود کچھ بھی نہیں. یہ شیطان کی طرف سے ایک فریب ہے کہ میں نے تو بہت لوگوں کو ٹیکس کر دیا ہے, اس لیے اب میرے لیے تو بہت دعائیں آج ہوں گی. جب ایک چیز رواجی بن جاتی ہے نا, تو جیسے آپ رواجن ٹیکس کر دیتے ہیں تو دوسرے بھی رواجن ٹیکس ریسیو کر لیتے ہیں, اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ پر کتنے لوگ ٹیکس کرتے ہیں؟ ان میں سے کتنے ٹیکس پر دھیان دے کر کے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جتنے لوگوں کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اتنے ہی لوگ آپ کے لیے کرتے ہیں. نہ آپ کسی کے لیے کرتے ہیں, نہ کوئی اور آپ کے لیے کرتا ہے. دیکھو, اہم بات کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں, کام کی بات ہے. مجھے اپنی فکر نہ ہو تو میں کسی اور سے کیوں امید رکھوں کہ وہ میرے لیے دعا کرے گا؟ ایک میسج یہ ہوتا ہے, اور دوسرا میسج کیا ہوتا ہے؟ دوسرا میسج یہ ہوتا ہے, حدیث کا ایک ٹکڑا ہمیں یاد رہ گیا, لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا, کہ قطع رحمی کرنے والوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. قطع رحمی کرنے والے, ایک رشتہ داری میں جوڑ توڑ رکھنے والے اور آپس میں کینہ رکھنے والے, ان کی مغفرت نہیں ہوتی. تو ٹیکس کا دوسرا میسج یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہو تو معاف کر دینا, اور ٹیکس کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ معاف ہو گیا ہے. معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوتا, معاف کرانے سے معاف ہوتا ہے. اس کو ذہن میں بٹھائیے, معافی مانگنے سے کوئی چیز معاف نہیں ہوتی, معاف کرانے سے معاف ہوتی ہے. اگر آخرت کی مجھے اور آپ کو فکر ہوتی نا, تو ہم پوچھتے اس کو کہ میں نے تمہارے حق میں یہ کوتاہی کی ہے, میں نے آپ سے معافی مانگی ہے, آپ نے معاف کر دیا؟ اور اگر آخرت کی فکر ہوتی نا, تو پیسے بھی دینے پڑتے تو پیسے دے کر کے معاف کراتے, لیکن فکر نہیں آخرت کی. ٹیکس کر دیتے ہیں کہ معاف کر دینا, معاف کر دینا, معاف کر دینا, معاف کر دینا, اور سمجھتے ہیں کہ معاف ہو گیا. اور دوسرے دن دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, تو یہ بھی نہیں بولتا اور یہ بھی نہیں بولتا, اور ٹیکس دونوں نے کیا تھا گزشتہ کل کے, معاف کر دینا. اس کا مطلب یہ کہ گزشتہ سال والا مسئلہ کلیئر ہو گیا, اب دوبارہ شروع کرو اور آئندہ سال پھر معافی مانگ لیں گے. میرے بھائیو, یہ ریالٹیز ہے لائف کی, جس کو ابزورب کرو, ابزورب اپنے دل دماغ میں اتارو, اور خود بھی اپنے کلچر کو بدلو, اپنی سوچ کو بدلو, اور دوسروں پر بھی محنت کر کے ان کے کلچر کو بدلو. کیا ایک دوسرے سے معافی شب برات ہی میں مانگنے کی ضرورت ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ گزشتہ 9 مہینے میں نے آپ سے کوئی قصور نہیں کیا اور میں آج معافی مانگ رہا ہوں آپ سے. کس بات کی معافی؟ میں نے تو کوئی قصور نہیں کیا ہے, اور آئندہ کل قصور کروں اور معافی نہ مانگوں؟ یہ یاد رکھو کہ اگر ہم نے کسی کا حق پامال کیا ہے تو جلدی سے جلدی اس سے معاف کراؤ. کسی کی غیبت کی ہے تو معاف کراؤ, کسی کا پیسہ ہڑپ کیا ہے تو معاف کراؤ, کسی پر ظلم کیا ہے تو معاف کراؤ. شب برات اور شب قدر اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا انتظار مت کرو. اللہ کے حقوق میں اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو, اور بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہی ہو جائے تو بندوں سے معاف کرا کر اللہ سے معافی مانگو. کل کا انتظار مت کرو، اس لیے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو ہمارا گریبان ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا اللہ کے دربار میں. آج جس پر ہم ظلم کر رہے ہیں وہ بہت کمزور ہوگا ہماری نظر میں، لیکن اللہ کے کورٹ میں وہ کل طاقتور ہو جائے گا اور ہم کمزور ہو جائیں گے. شب برات برکت والی رات ہے، اور برکت والی رات سے استفادہ کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن شب برات کی جو حیثیت ہے اس کو اس کی حیثیت میں رکھ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ. دوسری بھی راتیں ہیں، دوسرے بھی دن ہیں. جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک. مفت میں ٹیکسٹ میسیجز ہوتے ہیں، آرکائیو میں رکھا ہوا ہوتا ہے، یا کسی اور کا آپ پر آیا تو وہ پڑھ لیا، اچھا لگا تو اسے آگے چلا دیا. یہ پتہ بھی نہیں کہ اسلامی اعتبار سے یہ ٹیکس صحیح بھی ہے یا نہیں. بعض دفعہ حدیث کے نام سے ایک ٹیکس چلتا ہے، حالانکہ وہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے. حدیث نہیں ہوتی اور آپ حدیث کے نام سے آگے چلا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری طرف غلط چیز کو منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب آپ پر کوئی ٹیکس میسج آئے، الحمدللہ اگر اچھا میسج اس کے اندر ہے تو آگے بھیجنا چاہیے، لیکن آپ کو اطمینان ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. فضائل اعمال ہماری کتاب ہے، اس میں بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، اگر بھیجنا ہی چاہتے ہیں تو اس میں سے بھیجو. اور جمعہ کی کیا خصوصیت ہے، جمعہ کو بھی بھیجو، سنیچر کو بھی بھیجو، اتوار کو بھی بھیجو، تبلیغ کی نیت سے، دعوت کی نیت سے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کی نیت سے. یہ جو مخصوص ہو جاتے ہیں، مخصوص. مبارک دن، مبارک ایام، ان کی قدر کرو. شب برات بھی برکت والی ہے، مغفرتیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پوری رات عبادت میں گزاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سجدہ اتنا طویل کیا، اتنا لمبا کیا، اتنا طویل اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے. اس لیے کہ سجدے میں پڑے رہے لمبی دیر تک اور ہلتے نہیں تھے بالکل. مجھے ایسا لگا کہ آپ کی روح نکل گئی ہے، تو میں نے پاؤں پر ہاتھ لگایا دیکھنے کے لیے کہ گرم ہے یا ٹھنڈا، اس لیے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو کہا کہ پاؤں گرم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی، تو یہ وفات نبوی سے پہلے، اب وہ 17 سال کی تھی، 16 سال کی تھی، 15 سال کی تھی، لیکن ذہین کتنی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے پاؤں کو چھویا تو میں نے محسوس کیا کہ نہیں زندہ ہے. تو فوراً خیال آیا ہوگا کہ اتنا لمبا سجدہ تو مجھے دھیان سے سننا چاہیے کہ کر کیا رہے ہیں. تو عائشہ کہتی کہ میں قریب گئی تو آپ کچھ بول رہے تھے، غور سے سنا تو آپ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقابک وبک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یہ دعا پڑھ رہے تھے، یہ شب برات کے میں کرنے کی دعا ہے یہ. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی رضا مندی کی آپ کی ناراضگی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے اور اپنی رضا مندی میں مجھے انولوپ کر لیجئے، اپنی رضا مندی میں مجھے چھپا لیجئے تاکہ آپ کی ناراضگی مجھ تک پہنچ نہ سکے. تو آپ کی ناراضگی سے آپ ہی کی خوشی کی پناہ مانگ رہا ہوں. وہ بھی عفوک من عقابک، اور اے اللہ میں آپ کی سزا سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی معافی کی، آپ مجھے اپنی معافی میں لپیٹ لیجئے تاکہ آپ کی سزا مجھ تک نہ پہنچ سکے. وہ بھی کمین کا جل وجہک وہ بھی کمین کا، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آپ ہی سے، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آپ سے بچنے کے لیے. اللہ سے بچنے کے لیے کسی اور کی پناہ تو مانگ نہیں سکتے، تو کہا آپ سے بچنے کے لیے آپ ہی کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو. تو انسان بھاگتا کب ہے؟ جب کسی چیز سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے. اللہ کی طرف بھاگو، تو کس چیز سے؟ شیر سے ڈر کر اللہ کی طرف بھاگو، سانپ سے ڈر کر اللہ کی طرف بھاگو؟ تو مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو، اللہ سے بچنے کے لیے اللہ سے بھاگا نہیں جاتا، اللہ کی طرف ہی بھاگنا پڑتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ غلطی کرتا ہے اور ماں ناراض ہو جاتی ہے تو ماں سے بھاگتا نہیں، ماں کی طرف بھاگتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہاں ڈانٹ ہوگی، ڈپٹ ہوگی، لیکن ماں بھی وہی ہوگی. وہ گود میں چلا جاتا ہے ماں کی، گندا کام کر کے ماں کی گود میں چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ ماں سے بھی زیادہ رحمت والے ہیں. وہ بھی کمین کا، یہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ سے، آپ کی پکڑ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پکڑ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، افلاطون بہت بڑا مفکر تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر یہ آسمان جو ہے وہ کمان ہو جائے، بو ہو جائے، آسمان بو ہو جائے کمان، اور اللہ نے جتنی مصیبتیں، بیماریاں، آفتیں پیدا کی ہیں وہ سب تیر ہو جائیں، اور اللہ ان تیروں کو اوپر سے پھینکنا شروع کرے تو بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو بھائی جواب یہی ہے کہ بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جواب دیا کہ بچنے کا طریقہ یہ ہے، بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیر پھینکنے والے کے پہلو میں جا کر کے پناہ لے لے. اسے کہ تیر پھینکنے والے کے پہلو میں جب کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو تیر تو آگے جاتے ہیں، سائڈ پر نہیں آتے. وہ بھی کمین کا، آپ سے ہم آپ ہی کی پناہ لیتے ہیں. جل وجہک، آپ کی ذات بہت بلند ہے، بزرگ ہے. لا احصی ثناء علیک، آپ کی تعریف میں ادا نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے آپ کی خود کی تعریف کی ہے. یہ حضرت دعا کر رہے ہیں سجدے کے اندر، بار بار دہرا رہے ہیں اس دعا کو، سجدے میں لمبا سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو عبادت بھی کرنی چاہیے جتنی ہو سکے، اور یہ عبادت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے، یا تابعین نے، یا ہمارے اسلاف نے اجتماعی شکل میں نہیں کی ہے. وہاں تو بیان بھی نہیں ہوتا تھا، شب برات میں بیان نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے لوگ موجود تھے وہ سب جانتے تھے کہ شب برات کیا ہے، اور جب جانتے تھے تو کیا کرنا ہے وہ بھی جانتے تھے، تو مغرب ہوتے ہی وہ لوٹنا شروع کر دیتے تھے اللہ کی رحمت کو. ہمارے زمانے میں بیان اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہم غافل ہیں، تو ہمیں غفلت سے جگانا پڑتا ہے، ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ آج کی رات کیسی ہے اور آج کی رات ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس لیے، ورنہ بیان بھی نہیں. وہاں تو مغرب سے بس لگ جاتے تھے، اور ہر شخص اپنی عبادت، نماز کا دل چاہے تو نماز پڑھے، ذکر کا دل چاہے تو ذکر کرے، تلاوت کا دل چاہے تو تلاوت کرے، تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے، مبارک راتوں میں، مبارک دنوں میں خرچ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی ایک عبادت ہے. اجتماعی شکل میں کہ مسجد میں سب کو اکٹھا کریں، مسجد میں سب اکٹھا ہو جائیں اور اکٹھا ہو کر اجتماعی شکل میں عبادت کریں، ایسا صحابہ کے دور میں نہیں ہے، تابعین کے دور میں نہیں ہے، ہمارے اسلاف کے یہاں نہیں ہے، بلکہ منع لکھا ہے ہمارے علماء نے، ہمارے علماء نے منع لکھا ہے. انفرادی عبادت، ہر شخص اپنے اپنے کام میں لگ جائے. کسی کو اگر عشاء کی نماز کے بعد دیر تک مسجد میں کسی کونے میں اپنی عبادت کرنی ہو، اپنی عبادت کر کے چلا جائے، دوسرا اپنی عبادت کر کے چلا جائے، کوئی جلدی جا رہا ہے، کوئی گھر جا کر کے سو کر کے پھر تہجد کے وقت اٹھ رہا ہے، کوئی پوری رات گھر میں جا کر عبادت کر رہا ہے. برکت والی راتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رات بھی برکت والی ہے. لیکن یہ کہ معافی 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 مانگو، اچھی طرح مانگو. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس رات میں میری قطع رحمی کی وجہ سے میری مغفرت نہیں ہوگی، اپنے مسلمان بھائی سے ترک کلام کی وجہ سے میری مغفرت نہیں ہوگی، شراب کی عادت کی وجہ سے میری مغفرت نہیں ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوگی، یہ جو حدیثوں میں جن جن لوگوں کا ذکر آتا ہے، اگر یہ ڈر ہے آپ کو تو اس رات کے آنے سے پہلے ان لوگوں سے ملاقات کر کے معافی کر کے صلح کر لیں، تاکہ اس رات میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو. آپ صرف ٹیکس کر دیتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. سامنے والا آدمی اگر شریف ہوگا اور آپ کے ٹیکس سے پہلے ہی وہ آپ کو معاف کر دے، یہ الگ بات ہے. یہ آپ کا ٹیکس پڑھ کر کے اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے اور معاف کر دے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ معافی ہو چکی ہے یا نہیں. معاف کرائیں, معاف کرائیں. اور صرف اس کو کہو نہیں, خود دعا کرو, خود خود عبادت کرو. اس لیے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ شب برات کی رات برکت والی ہے, شب قدر برکت والی, رمضان کا مہینہ برکت والا, عید کا دن برکت والا, جمعہ کا دن برکت والا. لیکن میرے بھائی میری بہن, اگر میں نے اور تو نے اس رات سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پوری دنیا کے لیے یہ رات برکت والی ہوگی سوائے میرے اور تیرے لیے. جب اس رات سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا تو میرے لیے یہ رات برکت والی کیسے ہوگی؟ اس رات میں جو اللہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں, میں نے اپنا دامن پھیلا کر ان برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش ہی نہیں کی, میں نے اللہ سے معافی ہی نہیں مانگی, میں نے اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں, میں رویا دھویا ہی نہیں, گھر میں پڑا رہا, گناہ کرتا رہا, غفلت کی نیند سوتا رہا, تو اس رات کی برکتیں مجھے تو نہیں ملی. رات تو برکت والی ہے لیکن مجھے کچھ نہیں ملا, تو یہ رات میرے لیے برکت والی ثابت نہیں ہوئی. تو یہ برکت والی راتوں کو, برکت والے دنوں کو اپنے لیے برکت والا بناؤ میرے بھائیوں, اپنے لیے برکت والا بناؤ. کیسے؟ دوسروں سے بھی درخواست کرو مگر خود اپنے لیے, اپنے لیے بہت مانگو اللہ سے. سب سے بڑی چیز جو کرنے کی ضرورت ہے اس رات میں, وہ اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ آپ نے سب کچھ دیا, سب کچھ دیا, سب کچھ دیا, سب کچھ دیا, میری تمام تر نالائکیوں کے باوجود آپ دیتے ہی رہے, میری طرف سے خطا ہی خطا رہی, آپ کی طرف سے عطا ہی عطا رہی, اے میرے رب بس بس بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, اب میں آج توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا, کوئی گناہ نہیں کروں گا, اور اگر ہو جائے گا تو فوراً توبہ کر لوں گا. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور پھر تقوی کے ساتھ آج رات کوئی گناہ نہ ہو, صبح تک کوئی گناہ نہ ہو, اور یہ نیت ہو کہ اس کے بعد بھی انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے, اپنی شکل و صورت کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانے کا آج فیصلہ کرو. اگر کسی سے قطع تعلق ہے تو جا کر کے معافی مانگ لو, ماں باپ اگر ناراض ہے تو ان کو راضی کر لو, کہیں قطع رحمی ہے رشتے داری میں اس کو جوڑ لو, کسی کا حق آپ نے لیا ہے اس حق کو ادا کر دو. ایسے ہی ملاقات کر کے, مساوا کر کے معاف کر دینا, معاف کر دینا, معاف کر دینا. یہ چند چیزیں رسمی ہو گئی ہیں, معاف کرنا اور دعا میں یاد, ٹیکس کیا اور اخیر میں دعا میں یاد, ٹیکس کیا اور اخیر میں دعا میں یاد, یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ دعا میں یاد کو پڑھ کر کے کوئی دعا نہیں کرتا, وہ کامن ہے, ایک رواج پڑ گیا ہے. دعا کرانے والے اس طرح ٹیکس نہیں کیا کرتے, وہ دعا کرواتے ہیں. اور خود بن جاؤ, خود ایسے بن جاؤ کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کا دروازہ کھل جائے, آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھل جائے, خود ایسے بن جاؤ. سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی, جلیل القدر بزرگ گزرے سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی, وہ فرماتے ہیں کہ جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو آسمان کے سارے پردے کھل جاتے ہیں اور اللہ کا عرش میرے سامنے ہوتا ہے. ایسے بنو, اور ایسا ہر شخص بن سکتا ہے, اس کو صرف وہ کام کرنے ہیں جو اللہ نے بتلائے ہیں. اس کے لیے پوری پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے پورا سال روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے بندہ ان کاموں کو کرے, جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان کاموں سے بچے, اور غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لے. بس اتنا کرے گا تو چند ہی سالوں میں دیکھے گا کہ وہ مستجاب الدعوات ہو گیا ہے, وہ اس کی عبادت قبول ہو رہی ہے. یہاں ہمارا کھانا حرام کا, پینا حرام کا, کپڑے حرام کے, ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں اور پھر اس کے کپڑے پہنتے ہیں, اس سے گھر لے کر کے اس گھر میں رہتے ہیں, دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے سعد, اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ, اے سعد تم حلال کھانا کھاؤ, اس کا اہتمام کرو گے کھانا حلال کا ہو تو تم مستجاب الدعوت ہو جاؤ گے, یعنی جو دعا کرو گے وہ قبول ہو جائے گی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا صحابہ میں اس جماعت میں شمار ہوتا ہے کہ ادھر دعا کرتے تھے ادھر قبول ہو جاتی تھی, جو دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی تھی. بس اسی پر میرے بھائیو اکتفا کرتا ہوں. آج کی اس رات سے بھی فائدہ اٹھا لو, جمعہ کا دن آئے تو 24 گھنٹے ان سے بھی فائدہ اٹھاؤ, ذوالحجہ کے 10 دن ان سے بھی فائدہ اٹھاؤ,
ہے مبارک دن مبارک راتیں رمضان مبارک کا پورا مہینہ اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ اس میں سب سے بڑے دو کام گناہوں سے بچنا ہے اور پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی ہے گناہوں سے بچنا ہے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا ہے اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ اور اگر نہیں ہو سکے گا تو جہاں غلطی ہو گئی پھر معافی مانگ لو جہاں غلطی ہو گئی پھر معافی مانگ لو جہاں غلطی ہو گئی پھر معافی مانگ لو وہ تو بڑا کریم ہے بڑا بہت کریم بہت کریم بہت کریم لیکن ہم مانگے ہی نہیں اور پھر کہے کہ اللہ بڑا کریم ہے ہم مانگے ہی نہیں کہے کہ اللہ بڑا کریم ہے اور اس لیے کہ وہ کریم ہے اس لیے میں اس کی نافرمانی کرتا رہوں ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کرتے وہ چونکہ غفور الرحیم ہے اس لیے میں نافرمانی کروں ایک دن دو دن تین دن چار دن ایسی جو شرارت کرتا رہے گا کہ وہ چونکہ غفور الرحیم ہے اس لیے میں گناہ کرتا رہوں غفور الرحیم ہے اس لیے میں وہ تو غفور الرحیم ہے غفور الرحیم ہے نہیں میرے بھائیو ہمارے بس میں جتنا ہے وہ کرو ہماری ابیلٹی میں جتنا ہے وہ کرو چاہے وہ 1% ہی ہو تو پھر 99% اللہ پورا کر دے گا ایک قصہ کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت منصور ابن عمار رحمہ اللہ تعالی ان کے دور میں ایک شخص تھا شرابی کبابی اس نے اپنے غلام سے کہا کہ آج شراب کا دور ہونے والا ہے رات کو تو جاؤ مارکیٹ میں جاؤ بازار میں جاؤ تمہیں تو پتا ہی ہے کن کن چیزوں کو خرید کر لانا ہے جاؤ جا کر کے خرید کر لے جاؤ شراب کباب اور اس کو 4 درہم یا دینار دیے کہ لو یہ 4 درہم یا 4 دینار سودا سلف لے کر کے آؤ یہ چلے گئے بازار میں تو اس زمانے کے جو بہت بڑے بزرگ تھے اس شہر میں منصور ابن عمار رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر بزرگ ان کے گھر کے پاس سے جب یہ گزرا تو دیکھا کہ وہاں بہت بڑا مجمع کھڑا ہے حضرت منصور ابن عمار رحمہ اللہ تعالی اعلان کر رہے تھے یہ بھی رک گیا دیکھنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے تو منصور ابن عمار رحمہ اللہ تعالی اعلان کر رہے تھے کہ یہ ایک فقیر ہے جو محتاج ہے اسے 4 درہم یا 4 دینار کی ضرورت ہے میرے پاس آیا ہے لیکن میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کا تعاون کروں تو تم میں سے جو شخص بھی اسے 4 دینار دے گا تو میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا یہ غلام تھا پیسے تو اپنے تھے نہیں آقا کے پیسے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ میرے یہ پیسے لے لیجئے میرے پاس پیسے لے لیجئے پیسے دے دیے اس غریب کو اور کہا کہ اب دعا کراؤ تمہیں کیا چاہیے تو کہا کہ حضرت سب سے پہلی بات تو ہے کہ میں غلام ہوں تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے آزاد کر دے اللہ مجھے آزاد کر دے بہت اچھی بات ہے حضرت نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو آزادی نصیب فرما دے سب نے آمین کہا حاضرین نے دوسری دعا کہا کہ حضرت یہ جو میں نے پیسے دیے تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی شانہ جلد مجھے اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ تاکہ میں آقا کو ادا کر سکوں حضرت نے دعا کی کہ اللہ اس نے تیرے راستے میں جو پیسہ خرچ کیا ہے دنیا ہی میں اسے جلدی سے جلدی دے دے تیسری دعا کہ تیسری دعا یہ ہے کہ میں جس کا غلام ہوں وہ شرابی ہے تو آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالی شانہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب کرے آقا اچھا ہوگا اس لیے دعا کرائی تو کہا کہ دعائے اللہ اس کے آقا کو شراب اور غلط کاموں سے توبہ کی توفیق دے دے چوتھی دعا کہ چوتھی دعا یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی میری آپ کی یہ سب حاضرین کی اور میرے آقا کی مغفرت فرما دے اللہ اکبر کبیرہ چار دعائیں کرا لی اس نے اور گھر پہنچا ایک تو تاخیر سے پہنچا اس لیے کہ اس مجمع میں یہ سب کچھ ہوا اور دوسرا ہے کہ خالی ہاتھ تو آقا نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ بھئی ایک تو بہت تاخیر سے پہنچے اور خالی ہاتھ
تو اس نے پورا قصہ سنایا کہ شاپنگ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں منصور ابن عمر رحمت اللہ علیہ کے پاس سے گزرا تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا. تو آقا کو بہت تعجب ہوا کہ ایک شخص چار دینار لے کر چار دعائیں خریدتا ہے. عجیب آدمی ہے, جن کو دعا سے لینا دینا نہ ہو اسے تو ایسا ہی ہوگا کہ عجیب آدمی ہے. تو ٹیک لگا کر کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ چلو مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دعائیں خریدی. تو کہا پہلی دعا تو میں نے یہ کروائی کہ اللہ تعالی شانہ مجھے آزاد کر دے. اب دعائیں جو ہے وہ نشان پر لگ چکی تھی, بس پہلے تو ابھی وہ ہنسی مذاق کے موڈ میں تھا. جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے آزادی نصیب فرما دے, تو فوراً آقا نے کہا کہ جا میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کر دیا, میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کر دیا. کہا دوسری دعا, کہ دوسری دعا میں نے اللہ سے یہ کی تھی کہ اللہ یہ کروائی کہ اللہ تعالی شانہ مجھے چار دینار جلدی دے دے تاکہ وہ تو آپ کا قرض ہے میں آپ کو ادا کر سکوں. تو اپنے خزانچی کو بلایا, ٹریجرر کو, بہت مالدار تھا اس کا آقا, اور اس کہا کہ اس کو 4000 دینار دے دیجیے. کہ یہ سب تمہارے 4000 دینار. کہ تیسری دعا, کہ تیسری دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ جن گناہوں میں مبتلا ہیں ان سارے گناہوں سے توبہ کر لیں. تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور نوکروں کو بلا کر کے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں گناہ کی جتنی چیزیں ہیں سب کو توڑ کر باہر نکالو, اور اس سے کہا کہ تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی, میں توبہ کر چکا ہوں, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا. کہا کہ چوتھی دعا تو نے کیا کروائی تھی. کہا چوتھی دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور حضرت منصور ابن عمار کو اور وہاں جتنے حاضرین تھے سب کو اللہ بخش دے. یہ چوتھی دعا کرائی تھی. اب اس کی آنکھوں سے موتی کے لڑیوں کی طرح آنسو بہ رہے ہیں, داڑھی تر ہو چکی ہے, اور وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اے اللہ, بندے کے اختیار میں جو تین چیزیں تھیں اسے تو بندہ کر چکا ہے, اب یہ چوتھی چیز میرے اختیار میں. بندے کے اختیار میں جو تین چیزیں تھیں وہ بندہ کر چکا ہے, یہ چوتھی چیز میرے اختیار میں نہیں, یہ آپ کے اختیار میں ہے, آپ وہ کر دیجیے. بندہ سب کچھ کرے جتنا وہ کر سکتا ہے اور پھر اللہ سے کہے کہ اللہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں کر چکا ہوں, اب آگے کا کام آپ کر لیجئے. دیکھو میرے بھائیو اللہ ولایت کے مقام پر پہنچاتا ہے یا نہیں. بس یہ دعا ہو گئی, رات کو سویا تو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے پیغام ہے. اللہ فرما رہے کہ میرے بندے تو مخلوق ہو کر تیرے بس میں جو کچھ تھا وہ کر گیا, تو کیا میں خالق ہو کر وہ نہیں کروں گا جو میرے بس میں ہے؟ جا, میں نے تجھے بھی معاف کر دیا, تیرے غلام کو بھی معاف کر دیا, منصور ابن عمار کو بھی معاف کر دیا, اور اس مجمع میں جتنے لوگ تھے ان سب کو معاف کر دیا. اس لیے میرے بھائیو اللہ غفور الرحیم ہے, بے شک بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اور وہ اگر کسی زانی کو, کسی شرابی کو, کسی چور کو, کسی ڈاکو کو, کسی بے نمازی کو معاف کرنا چاہے, ہم کیا بول سکتے ہیں, اس کی مرضی ہے, وہ کرتا بھی ہے, لیکن اس پر سہارا لگائے بیٹھنا یہ بے وقوفی کا کام ہے. نہیں, ہمارے بس میں جتنا ہے وہ ہم کریں, ہمارے بس میں جتنا ہے وہ ہم کریں, اور پھر اللہ سے کہیں گے اے اللہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا. اے اللہ, انبیاء کہتے تھے, انبیاء کہتے تھے. کل قیامت کے دن فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ نے فرشتوں کو جب سے پیدا کیا ہے کچھ فرشتے قیام میں ہیں, لاکھوں سال تک قیام میں, اور ہماری طرح نہیں کہ ذہن چائنا اور جاپان میں جاتا ہے پوری توجہ کے ساتھ, اور لاکھوں فرشتے رکوع میں ہیں, لاکھوں فرشتے سجدے میں ہیں, لاکھوں فرشتے جلسے میں ہیں, لاکھوں فرشتے قوما میں ہیں, لاکھوں فرشتے تسبیح پڑھ رہے ہیں, لاکھوں فرشتے تحمید پڑھ رہے ہیں, لاکھوں فرشتے تکبیر پڑھ رہے ہیں, ایک ہی عبادت میں لگے ہوئے ہیں فرشتے, جس کام میں لگایا ہے. اللہ کا ہمارے اوپر کتنا کرم ہوا میرے بھائیوں, وہ تسبیح پڑھنے والا فرشتہ جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک تسبیح ہی پڑھ سکتا ہے. اگر اس کا دل کرے کہ میں اللہ اکبر کہوں نہیں کہہ سکتا, اگر اس کا دل کرے کہ میں لا الہ الا اللہ کہوں نہیں کہہ سکتا. اللہ کا کتنا کرم کہ ہم ایک رکعت نماز پڑھتے ہیں اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. لاکھوں سالوں سے وہ عبادت میں مشغول, اور جب اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن ان سب کو کہیں گے کہ اپنی عبادتوں کو بند کر کے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ, تو اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک, اے اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ حق ہم ادا نہ کر سکے, تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ہم حق ادا نہ کر سکے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, وہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آج قیام کی رات ہے, قیام کی رات. حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی, آج قیام کی رات, اور کھڑے ہو گئے قیام کے لیے, قیام میں ایسے کھڑے ہو گئے. قیام کی رات کا کیا مطلب؟ عشاء سے لے کر صبح ساجق سے پہلے پہلے تک بس قیام ہی میں کھڑے ہیں, قیام میں کھڑے ہیں. اور جب صبح ساجق سے پہلے پہلے کچھ دیر رہ جاتی ہے, مختصر رکوع, مختصر قومہ, مختصر سجدہ, مختصر جلسہ, مختصر سجدہ, پھر مختصر ایک رکعت اور دو رکعت ختم ہو گئی. دوسرے دن عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ آج رکوع کی رات ہے. مختصر قیام کیا اور پھر رکوع میں چلے گئے اور صبح ساجق تک رکوع میں, پھر دو رکعت ختم کر لی, پھر تیسرے دن کہتے تھے کہ آج سجدے کی رات ہے, سجدے کی رات. چوتھے دن پھر کیا کہتے تھے کہ آج قیام کی رات. یہ فرشتوں کی نقل کرتے تھے, اور پھر جب دو رکعت پر سلام پھیرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ اے میرے پروردگار, ما عبدتک حق کا عبادتک, تیری عبادت کا جو حق تھا وہ حق میں ادا نہ کر سکے. میرے بھائی پوری رات قیام میں, پوری رات رکوع میں, پوری رات سجدے میں, پھر بھی یہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد کہتے تھے کہ یہ اللہ تیری عبادت کا جو حق ہے وہ حق میں ادا نہ کر سکا. اور ہم رات دن گناہوں میں گزارتے ہیں, آنکھیں گندی کام گندا کام کرتی ہے, زبانیں گندا کام کرتی ہے, کان گندا کام کرتی ہے, اور دو چار نماز دو چار تسبیح پڑھ لیتے ہیں, ہم خود کو بزرگ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور دیندار سمجھنے لگ جاتے ہیں. میں ابھی ابھی ایک دوست سے کہہ رہا تھا نماز سے پہلے, لندن سے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں, اللہ کی طلب میں وہ آئے ہوئے, میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ گناہ کر کے استغفار نہیں کرتے, اور وہ کتنے بڑے تھے کہ عبادت کر کے استغفار کرتے تھے. قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون, بہت کم رات کو وہ سوتے ہیں, زیادہ قیام میں اور صلات میں گزارتے ہیں, لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کا وقت آتا ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ جنت دے دے, وہ کہتے تھے کہ اللہ معاف کر دے, تیری عبادت کا جو حق تھا وہ حق ہم ادا نہ کر سکے. میرے بھائیو یہاں سے اس جذبے کو لے کر کے اٹھو, اور میں بھی بہت گنہگار ہوں, میں بھی بہت کمزور ہوں, آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم آج سے یہ تہیا کر لیں, یہ عزم کر لیں, یہ پکی نیت کر لیں کہ آج کے بعد زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گی. اللہ کو بہت ناراض کیا, اس کی مرضی کے خلاف بہت کام کیے, شب و روز جو کام کیا اپنی مرضی کے مطابق, نفس نے جو چاہا وہ کیا, اللہ کو ناراض کیا, ماں نے جو کہا وہ کیا, اللہ کو ناراض کیا, باپ نے جو کہا وہ کیا, اللہ کو ناراض کیا, بیوی نے جو کہا وہ کیا, اللہ کو ناراض کیا, بچوں نے جو کہا وہ کیا, اللہ کو ناراض کیا, سوسائٹی کا جو پریشر آیا وہ کیا, اللہ کو ناراض کیا, دوست احباب نے جو کہا وہ کیا, اللہ کو ناراض کیا, بہت ناراض کیا, بہت اللہ کو ناراض کیا. آج اس مبارک رات میں اللہ سے کہو گے اللہ بہت بہت ہو چکا, اب ہم توبہ کرتے ہیں, بس آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ ہماری مدد کیجئے کہ ہم سیدھے راستے پر رہیں, ہم صراط مستقیم پر رہیں, اور ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ ناراض ہو. اور میرے بھائیو پھر علم حاصل کرو, علماء کی مجلسوں میں بیٹھو, اور صحیح غلط جو معلوم ہوتا رہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ٹھیک کرتے چلے جاؤ, اچھے ماحول میں رہو, اچھے کاموں میں اپنا وقت صرف کرو,
اور بری صحبت سے بچو، برے ماحول سے بچو، اور یہ جو مبارک راتیں، مبارک دن، مبارک گھڑیاں، مبارک مہینے ہمیں ملتے ہیں، ان کی خوب قدر کر لو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی شانہ ہم سب کو معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، اللہ تعالی شانہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو معاف فرما دے، غیر مسلموں کو بھی اللہ تعالی شانہ آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے، اللہ تعالی شانہ پورے عالم میں رحمتوں کو عام فرمائے، اللہ تعالی امن کو عام فرمائے، اللہ تعالی برکتوں کو عام فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ جن جن نیک مرادوں کو لے کر آپ آئے ہیں، اللہ تعالی میں آیا ہوں، اللہ تعالی ان مرادوں سے اپنی شاین شان مطابق بہت زیادہ ہمیں عطا فرمائے. جتنے لوگ گھروں میں اس وقت سن رہے ہیں، دور دور تک سن رہے ہیں، جہاں کہیں بھی، ان سب کی بھی اللہ دنیاوی اخروی ساری نیک مرادیں پوری فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی شانہ ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب کرے، اللہ تعالی شانہ ہمیں دین کی صحیح فکر عطا فرمائے، امت مسلمہ کو حق پر مجتمع فرمائے، اللہ تعالی علم صحیح کی توفیق عطا فرمائے، اور علم صحیح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ قبول فرمائے. جن جن بھائیوں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو امیدیں رکھتے ہیں، اللہ تعالی ان سب کی نیک مرادوں کو پوری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عيننا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام، والعفو عما سلف وكان. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك، واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك
اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقابك وبك منك جل وجهك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو و عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اکرم الاکرمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے خیر الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے ذوالجلال والاکرام ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے حنان اے منان ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی لغزشوں سے در گزر فرما ہماری سیئات کو معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے الہ العالمین اس مبارک رات میں تیرے مبارک گھر میں اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر ہم تجھ سے معاہدہ کر رہے ہیں کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے الہ العالمین تیری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے اے رب الرحیمین ہماری اس توبہ کو قبول فرما ہماری اس توبہ کو قبول فرما ہماری اس توبہ کو قبول فرما اس پر ہمیں استقامت عطا فرما الہ العالمین اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما شیطان اور نفس کے مقاعد سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین ہم معاہدہ کرتے ہیں ہم عہد کرتے ہیں آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے الہ العالمین الہ العالمین تیرے حقوق سے تعلق رکھنے والا گناہ بھی نہیں کریں گے تیرے بندوں سے تعلق رکھنے والا گناہ بھی نہیں کریں گے الہ العالمین معاف فرما دے الہ العالمین ہم سے معاہدہ کرتے ہیں اگر کوئی گناہ ہو جائے گا ہم فوراً توبہ کر لیں گے فوراً توبہ کر لیں گے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دے الہ العالمین ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے بھائیوں کے بہنوں کے رشتہ داروں کے دوست احباب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے متعلقین متوسلین محبین محسنین کے گناہوں کو معاف فرما دے الہ العالمین الہ العالمین ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما دے الہ العالمین پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما پوری امت کو اپنا بنا لے پوری امت کو اپنا بنا لے پوری امت کو اپنا بنا لے الہ العالمین مسلمانوں کو دین کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین غیر مسلموں کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنے محبوبوں میں شامل فرما ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما خاص بندوں میں شامل فرما اپنے اولیاء میں شامل فرما صدیقین میں شامل فرما اے ارحم الراحمین ہمیں قبول فرما لے ہمیں قبول فرما لے ہمیں قبول فرما لے الہ العالمین ہم کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں الہ العالمین زندگی تیری نافرمانیوں میں گزر گئی زندگی شیطان کی اطاعت میں گزر گئی زندگی نفس پروری اور نفس پرستی میں گزر گئی الہ العالمین زندگی دنیا پرستی میں گزر گئی الہ العالمین ہم نے دنیا کو مقصد بنا رکھا ہے الہ العالمین دین سے تعلق نہیں اور اگر ہے تو برائے نام اے ارحم الراحمین علم کی کمی اس کی فکر نہیں عمل کی کمی اس کی فکر نہیں الہ العالمین موت کی فکر نہیں قبر کی فکر نہیں حشر کی فکر نہیں حساب کی فکر نہیں پرسرات کی فکر نہیں الہ العالمین جہنم کا خوف نہیں اے رب الرحیمین اے رب الرحیمین معاف فرما دے ہم لوگ مستحق نہیں ہیں لیکن اے رب الرحیمین تو کریم ہے اور کریم اسی کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے الہ العالمین بغیر استحقاق کے ہماری جھولیوں کو بھر دے بغیر استحقاق کے ہماری جھولیوں کو بھر دے الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے ہماری جھولیوں کو بھر دے الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے اے اللہ نظر کرم فرما اے اللہ نظر کرم فرما اے اللہ نظر کرم فرما الہ العالمین ہم سب کو اپنا بنا لے ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دے الہ العالمین اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے اس کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین اپنے دین کو عام فرما, اپنے دین کو عام فرما, اپنے دین کو عام فرما, قرآنی تعلیمات کو عام فرما, الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام فرما, اے ارحم الراحمین دین کی حفاظت فرما, تعلیمات کی حفاظت فرما, امت کی حفاظت فرما, دین کے خدام کی حفاظت فرما, دین کے مراکز کی حفاظت فرما, دینی تحریکات کی حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا رہے, ہمیں اپنا بنا رہے, ہمیں اپنا بنا رہے, الہ العالمین بہت دور دور سے الہ العالمین تیرے یہ سب بندے بہت امیدیں لے کر آئے ہیں, الہ العالمین گھروں میں بھی بہت سے لوگ امیدیں لے کر بیٹھے ہوں گے, اے ارحم الراحمین سب کی جھولیوں کو بھر دے, سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے, سب کی نیک مرادیں پوری فرما دے, اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین بری موت سے حفاظت فرما, الہ العالمین الہ العالمین اطاعت والی فرما برداری والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما, الہ العالمین خدمت دین والی لمبی زندگی عطا فرما, اے ارحم الراحمین حسن خاتمہ والی مقام صدیقیت والی مقام ولایت والی تیری رضا والی موت عطا فرما, الہ العالمین الہ العالمین قبر کے عذاب سے بچا لے, الہ العالمین قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لے, نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بغیر حساب کے عطا فرما, الہ العالمین پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دے, جہنم سے پناہ عطا فرما, الہ العالمین جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما, اے ارحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, الہ العالمین موذی امراض سے سب کی حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما, الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہماری ساری جائز ضرورتیں پوری فرما دے, اے ارحم الراحمین جو بے رشتہ انہیں نیک رشتہ عطا فرما, جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں محبت سے مبدل فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما, اے ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما, اے ارحم الراحمین جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما, الہ العالمین مسجد اقصا کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, مساجد مدارس مقابر مسلمین کی حفاظت فرما, علماء کی مشائخ کی طلبہ کی الہ العالمین دعات کی اور الہ العالمین ہر فرد مسلم کی حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین دین کے جتنے کام پوری دنیا میں ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما, سب کو اختلاف انتشار سے محفوظ فرما, الہ العالمین سب کو حق اور باطل کے درمیان تمیز نصیب فرما, حق اختیار کرنے کی باطل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما, سب کو حق پر مجتمع فرما, سب کو حق پر مجتمع فرما, سب کو حق پر مجتمع فرما, پورے عالم میں امن کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما, رحمتوں کے دروازے کھول دے, برکتوں کے دروازے کھول دے, الہ العالمین ہماری اس محفل میں بھی اپنی رحمتوں کی اپنی رحمتوں میں سے ایک قطرہ اتار دے, الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت کے قطرے سے دھو دے, الہ العالمین ہمارے دلوں کو صاف فرما دے, ہمارے اعمال کو درست فرما دے, ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما دے, ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرما, ہر فتنے سے محفوظ فرما, ہر فتنے سے محفوظ فرما, اے ارحم الراحمین ہماری تمام جائز ضرورتیں ہمارے تمام جائز مقاصد پورے فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں شقاوت سے بچا لے اور سعادت نصیب فرما, ہمیں کفر سے بچا لے, ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما, الہ العالمین ہمیں نفاق سے بچا لے, الہ العالمین خلوص عطا فرما, الہ العالمین ہمیں رذائل سے نجات عطا فرما, الہ العالمین خسائل سے آراستہ فرما, اے ارحم الراحمین ہمیں جہالت سے نجات عطا فرما, علم سے بہراور فرما, اے ارحم الراحمین ذلتوں سے بچا لے, عزتیں عطا فرما, بیماریوں سے بچا لے, اور الہ العالمین صحتیں عطا فرما, اے ارحم الراحمین اپنی بارگاہ کی دوری سے بچا لے, اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین دنیاوی اخروی الہ العالمین دنیاوی اخروی مادی روحانی علمی عملی جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہیں الہ العالمین سب کا غیب سے انتظام فرما, الہ العالمین اسلامک دعوی اکیڈمی کو اور اس کے کاموں کو خوب برکت نصیب فرما, الہ العالمین اس کو اشاعت دین حفاظت دین کے لیے قبول فرما, اے ارحم الراحمین یہاں آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما, اے ارحم الراحمین ہمارے جتنے معاونین ہیں, جتنے متعلقین ہیں, جو تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں, الہ العالمین سب کی مغفرت فرما دے, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. اے ارحم الراحمین, جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے ماں باپ میں سے جو جو زندہ ہیں, ان کی عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین ان کی توجہات, ان کی دعائیں ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین, الہ العالمین ان کی حق طلبی سے ہماری حفاظت فرما, ان کو دکھ پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ان کی دعائیں لینے والا بنا دے. الہ العالمین بد دعائیں لینے والا مت بنا. اے ارحم الراحمین ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, احتیاط سے ان کو بچا. الہ العالمین خوشیوں والی زندگی عطا فرما, نیک اعمال والی زندگی عطا فرما. اور الہ العالمین وقت آخر کلمے کے ساتھ, مقام ولایت کے ساتھ انہیں اپنی بارگاہ میں بلا. اے ارحم الراحمین جو آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں, انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. اے ارحم الراحمین انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین قیامت کے دن انہیں منہ دکھانے کے قابل بنا. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے ارحم الراحمین آج کی اس مجلس میں جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, میرے سب دوستوں کو, ماؤں اور بہنوں کو بھی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین شعبان کے جتنے ایام باقی رہ گئے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین رمضان المبارک کے مہینے کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرما, اسے روحانی اعتبار سے خوب لوٹنے کی توفیق عطا فرما, اور رمضان المبارک کے بعد سے لے کر موت تک پھر الہ العالمین تیری فرما برداری والی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین مدارس اسلامیہ میں امتحانات چل رہے ہیں, ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی کے طلبہ اور طالبات کے امتحانات کو آسان فرما. اسی طرح پوری دنیا میں جہاں کہیں مدارس میں امتحانات ہو رہے ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. الہ العالمین سب کے سینوں کو کھول دے, سب کے فہموں کو تیز فرما دے, سب کے حافظوں کو قوی فرما دے, سب کو ذوق اور شوق کے ساتھ امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرما, اور بہترین پرچے لکھ کر کامیابیوں سے سرفراز فرما. الہ العالمین سال آخری اختتام کو پہنچا ہے اور مدارس سے علماء فاضل ہو کر کے نکل رہے ہیں. الہ العالمین ان سب کو قبول فرما, ان سب کی حفاظت فرما, ان کو پورے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. برحمتک.